الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، مذہب کا بنیادی مقدمہ اتمام حجت کی حد تک ثابت کر دینے کے بعد، قرآن مجید جن پہلوؤں سے ذات خداوندی کی حقیقت پر استدلال کرتا ہے، ان میں سے دو کا ہم اس سے پہلے جائزہ لے چکے ہیں. ایک اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور انسان کے لیے کبھی بھی کوئی اجنبی تصور نہیں رہا، یہ تصور اس نے کسی ذہنی ارتقاء کے نتیجے میں اخذ نہیں کیا، بلکہ انسانیت کے ابوالآبا آدم علیہ السلام اس معاملے میں قطعی علم لے کر اس دنیا میں آئے تھے، اور یہ علم انہوں نے اپنی بعد میں آنے والی نسلوں کو اسی طرح منتقل کیا جس طرح ثابت شدہ تاریخی حقائق کا علم منتقل کیا جاتا ہے. دوسرے یہ کہ انسانی وجدان نے جس طرح دوسرے بہت سے علوم میں جو حقائق دریافت کیے ہیں ان کی تصدیق کی ہے، بالکل اسی طرح سے اس چیز کی بھی وہ تصدیق کرتا ہے اور اس کو ایک ایسی حقیقت کے طور پر قبول کر لیتا ہے جس سے متعلق انسان کو کبھی کوئی ادنا تردد بھی لاحق نہیں ہوتا. قرآن مجید نے تیسرے پہلو سے اس پر استدلال سورہ نور میں کیا ہے. اگرچہ اس طرح کے استدلال کے بعض لطیف مقامات اور جگہوں پر بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ دلنواز اسلوب میں یہ قرآن مجید کی اس تمثیل میں بیان ہوا ہے جہاں اللہ تعالی کے نور کو نور ایمان کی صورت میں واضح کیا گیا ہے. استدلال کا یہ مقدمہ جو قرآن مجید نے اٹھایا ہے، اس کی نوعیت یہ ہے کہ انسان کو یہ بات بتائی گئی ہے، اس پر اسے متنبع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر انسان کے لیے کیسی روشنی کا منبع ہے، اس پر ایمان لے آئیے تو کس طرح یہ پوری کی پوری کائنات بالکل واضح اور متعین حقیقت بن جاتی ہے. اس کے بارے میں تمام سوالات کا ایک واضح اور متعین جواب مل جاتا ہے، اور انسان محسوس کرتا ہے کہ اندھیرے چھٹ گئے، ظلمتیں دور ہو گئیں، ایک آفتاب طلوع ہوا اور اس نے ہر چیز کو بچشم سر دیکھ لیا. اس استدلال کو اگر فلسفے اور منطق کی زبان میں بیان کیجئے تو سادہ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا ذہن اس عالم کو دیکھنے کے بعد، چونکہ بطور واقعہ تو بے شمار چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن اس عالم کے وجود میں اس کی کوئی توجیہ نہیں پاتا. یعنی اگر ایک چیز کا جائزہ لے کر وہ اس کا کوئی سبب دریافت بھی کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اسے ایک دوسرے سبب سے واسطہ پڑ جاتا ہے، ایک چیز کی کسی ایک علت تک پہنچ بھی جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک دوسری علت اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور جس چیز کو بھی وہ دیکھتا ہے وہ آپ اپنی توجہ نہیں بنتی، بلکہ ایک نئی توجہ کے لیے تنبہ پیدا کر کے خاموش ہو جاتی ہے. لہذا انسانی عقل اس بات پر مجبور ہے کہ وہ اس عالم کی توجہ کرے، اور یہ ایک بالکل حقیقت واقعہ ہے کہ انسانیت اپنی پوری تاریخ میں ایک ہی توجہ ہے جس پر اپنے دل و دماغ کو مطمئن پاتی ہے، اور اگر اسے قبول کرنے سے انکار کر دے تو پھر یہ عالم بالکل ایک اندھیر نگری بن جاتا ہے. یعنی معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ کچھ مظاہر ہیں جن کی دو تین چار پانچ توجیحات ہو سکتی ہیں اور ان میں سے ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ اس عالم کو ایک خداوند نے بنایا ہے. صورت واقعہ اس کے بالکل برعکس یہ ہے کہ یہ عالم اس کے علاوہ آج تک کسی توجیہ کا متحمل ہی نہیں ہو سکا. ایک تنہا یہی چیز ہے کہ جو علم اور دیانت کے ساتھ قبول کی جا سکتی ہے, جس کے بارے میں آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فلواقع توجیہ کہلانے کی مستحق ہے. قرآن مجید نے اسی استدلال کو اپنے لاہوتی اسلوب میں ایک تمثیل کی صورت دے دی اور بڑی ہی خوبصورت طرائے میں یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالی پر ایمان کا نور انسان کے وجود میں کیا کردار ادا کرتا ہے, اس کے کیسے اثرات نمایاں ہوتے ہیں, اور اگر اس کو نہ مانا جائے تو صورتحال اس کے بالکل برخلاف کیا ہو جاتی ہے. اس سورہ نور میں یہ تمثیل دونوں پہلوؤں سے بیان کی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جب ایمان کی تمثیل بیان کی ہے تو اس میں پہلے اس کے مؤثر کو لے لیا ہے, پھر اس کے اثرات نمایاں کیے ہیں, اور جب کفر کی تمثیل بیان کی ہے یعنی اللہ تعالی کو نہ ماننے یا اس طرح ماننے کہ جس سے اس کا انکار لازم آئے, اس کی تمثیل بیان کی ہے, تو اس ترتیب کو الٹ کیا ہے. اس کی وجہ بھی ظاہر ہے, بالکل واضح ہے. یعنی ایمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں میں ہوتا ہے, روح کے اعماق میں ہوتا ہے, وہ وہاں اترتا ہے کہ جہاں آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی تہ باقی نہیں رہ گئی. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی وجود کی اتھاہ گہرائیوں میں اس کی جڑیں ہوتی ہیں. لیکن کفر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی ہیجان کے نتیجے میں, کسی اضطراب کے نتیجے میں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح گھورے پر اگا ہوا پودا, یعنی جب چاہیے اس کو اکھاڑ کر پھینک دیجئے. تو ان دونوں پہلوؤں کا لحاظ کر کے قرآن مجید نے اس تمثیل میں بھی اس طرح اس کو بیان کیا ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ کیا چیز اصل ہے اور کیا چیز ایک حادثے کے طور پر انسانی زندگی میں نمودار ہوتی ہے. ارشاد فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض, یہ در حقیقت اللہ پر ایمان کی تمثیل ہے, یعنی اس زمین و آسمان کی روشنی اللہ تعالی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین و آسمان میں اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو پھر یہ تاریکی ہی تاریکی ہے, اس میں پھر گٹا ٹوپ اندھیرے ہی ہیں, اس کی کوئی توجہ پھر سمجھ میں نہیں آتی, اس میں پیدا ہونے والے کسی سوال کا پھر کوئی جواب نہیں ملتا, پھر انسان اس میں صرف اضطراب سے شروع کر کے زندگی کو اضطراب ہی پر ختم کر سکتا ہے. اطمینان کی کوئی جھلک پھر انسان کو دکھائی نہیں دیتی. لیکن جیسے ہی یہ مان لیا جاتا ہے کہ اس عالم کا ایک پروردگار ہے اور وہ پروردگار اللہ تعالی ہے, تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پورا عالم روشنی میں آ جاتا ہے. وہ سب سوالات جو انسان کے سامنے آ سکتے ہیں ان کا ایک واضح اور متعین جواب اس کو مل جاتا ہے. یہ عالم اپنی مکمل توجہ کے ساتھ نمایاں ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں اگر اخلاقی پہلو سے دیکھیے, سماجی پہلو سے دیکھیے, عمرانی پہلو سے دیکھیے یا مادی اعتبار سے دیکھیے, جو کچھ بھی اس طرح بات ہو سکتے ہیں, یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک ایک چیز دور ہو گئی. تو اس کو قرآن مجید نے اس تمثیل میں بیان کیا. یہ ذات خداوندی کی حقیقت کا بیان نہیں ہے, یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح انسان مٹی سے بنا ہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نور سے بنے ہیں, یہ بات نہیں ہے. بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ پر ایمان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تم روشنی دیکھو اور وہ روشنی گرد و پیش کو بالکل نمایاں کر کے تمہارے سامنے دے آئے. ایک ایک چیز کی توجہ تم پالو, ایک ایک چیز کی علت تمہارے سامنے نمایاں ہو جائے. تو یہ زمین و آسمان جو تمہیں نظر آ رہے ہیں, یہ عالم جو تمہارے سر پر ہے, یہ عالم جس کو تم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہو, یہ جو کرشمہ سازیاں ہیں کائنات میں اور جن کو تم دیکھ کر مبہوت ہو جاتے ہو, جس کا ایک ایک پہلو تمہاری حیرانی میں اضافہ کرتا ہے, جس کی توجہ کرنا تمہیں ناممکن نظر آتا ہے, یہ پورا کا پورا عالم جب آدمی اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو روشنی میں آ جاتا ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, یعنی زمین و آسمان کے لیے اس پر ایمان گویا روشنی کا باعث بنتا ہے. اب یہ بتایا کہ انسان کے دل کے اندر اس کی روشنی کی تمثیل کیا ہے. مثل و نور ہی کا مشکات فیہ مصباح, اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تاک میں ایک چراغ رکھ دیا گیا ہو. جب آپ تاک میں چراغ رکھ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد سارا گھر روشن ہو جاتا ہے. تو یہاں تاک سے تشبیہ دی ہے انسان کے دل کو, یعنی انسان کے اندر جو فکر و تعقل کا منبع ہے، اس میں اگر یہ چراغ نہ رکھیے تو پھر اس کا پورا وجود تاریکی میں ہوتا ہے، وہ نہ اپنی توجہ پا سکتا، نہ اپنی علت دریافت کر سکتا، نہ اپنے ماضی سے واقف ہو سکتا، نہ اپنے حال سے واقف ہو سکتا، نہ اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا کوئی جواب دے سکتا، نہ اس کائنات کے بارے میں اپنے اضطراب کو دور کر سکتا، نہ جو ترددات پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں کسی متعین جگہ پر کھڑا ہو سکتا. پھر اشکالات ہی اشکالات ہیں، تردد ہی تردد ہے، اضطراب ہی اضطراب ہے، بے اطمینانی ہی بے اطمینانی ہے. لیکن جیسے ہی وہ اسے قبول کرتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے دل کے طاق پر اٹھا کر ایک چراغ رکھ لیتا ہے. مثل نور ہی کا مشکات فیہ مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے طاق میں ایک چراغ اٹھا کر رکھ دیا گیا ہو، اور چراغ بھی کیسا چراغ، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معاملہ ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس توجیہ میں کوئی اضطراب رہ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں پھر کوئی تردد بھی لاحق ہوتا ہے انسان کو. یہ ایسی توجیہ ہے کہ جس زاویے سے بھی اس کو دیکھیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کو بالکل آخری درجے میں روشنی میں لے آتی ہے. تو اس کو بیان کیا ہے کہ دل کی مثال ایک طاق سی ہے، کسی ہے، جیسے ہی تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو جو روشنی تمہیں حاصل ہوتی ہے وہ ایک چراغ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور چراغ بھی وہ کہ جس کو ایک شیشے میں بند کر دیا گیا ہے، یعنی اب ہوا کا کوئی جھونکا کوئی آندھی اس کو بجھا نہیں سکتی. یہ ایمان کا نور جب دل میں جاگزی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سمجھ لیجئے کہ بالکل ہر چیز پابرجا ہو جاتی ہے، اپنی جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے. تو المصباح فی زجاجہ، تم اس چراغ کے بارے میں یہ سمجھو کہ وہ ایک شیشے میں ہے، اور شیشہ میلا ہو یا اس کو اچھی طرح سے صاف نہ کیا گیا ہو تو تب بھی وہ روشنی کو دھندلا دیتا ہے، اور اس کو نمایاں کرنے کی بجائے اور گدلا کر دیتا ہے. چنانچہ تمثیل میں اس کو بھی واضح کر دیا کہ زجاجتو کانہا کوکب دری، یعنی یہ ایسا شیشہ ہے کہ گویا ایک چمکتا ہوا تارہ ہے. یہ جو اجزاء ہیں تمثیل کے، اس سے بات جو سمجھانا پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے نتیجے میں آدمی کی عقل، آدمی کا علم، آدمی کا ذہن اس طریقے سے بالکل ٹھیک ٹھیک روشنی میں آ جاتا ہے، اور یہ روشنی اپنے اندر کسی نوعیت کا کوئی اضطراب نہیں رکھتی. یعنی یہ ایسے چراغ کی روشنی بن جاتی ہے جس کو اٹھا کر رکھ بھی طاق میں دیا گیا ہو، یعنی دل ہی ہے کہ جس میں یہ روشنی پیدا ہوتی ہے. انسان کے اندر، انسان کے وجود میں فکر و تعقل کا یہ منبع ہی ہے کہ جس سے یہ روشنی پیدا ہوتی اور پھر اس کے بعد پورے عالم کو منور کر دیتی ہے، اور پھر اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے شیشے میں، اور شیشے کو صاف کر کے چمکا کر رکھا گیا ہے ایسے جس طرح کے ایک چمکتا ہوا تارا ہوتا ہے. یو قدمی شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ. اب چونکہ چراغ کو تمثیل میں لے لیا گیا ہے تو پھر اس کے بعد اور اجزاء واضح کیے گئے ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ وہ چراغ شیشے میں ہے، شیشہ چمکتا ہوا تارا ہے، اور اس چراغ کے لیے جو تیل لیا جاتا ہے اسے جلانے کے لیے وہ درخت زیتون کا تیل ہے، اور درخت زیتون بھی وہ جو آخری درجے میں سرسبز و شاداب تھا، اور وہ درخت بھی کہاں اگا ہوا تھا، نہ وہ شرقی تھا نہ وہ غربی تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ باغ کے عین بیچ کا تھا جہاں درخت اپنی پوری شادابی کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے. پھر ذات خداوندی کا یہ علم چونکہ انسان کو ان مشرقی مغربی ساری انتہاؤں سے بالکل ایک اعتدال میں لے آتا ہے، اور اس میں ایک لطیف اشارہ اس جانب بھی ہے جو اس طرح کی انتہا پسندیوں کی بالخصوص اس سے پہلے اہل کتاب نے جنگ برپا کر رکھی تھی. تو یہ بتایا کہ یہ تیل وہاں سے ملتا ہے، تیل بھی زیتون کا ہے جس سے بہتر کوئی تیل چراغ جلانے کے لیے نہیں ہوتا. پھر وہ نہ مشرقی طرف کے اگے ہوئے درخت کا ہے نہ مغربی طرف کے اگے ہوئے درخت کا ہے، وہ عین باغ کے بیچ کا ہے، اور درخت بھی آخری درجے میں شاداب ہے، اس سے اس کو بھڑکایا جاتا ہے. یعنی اس سے گویا یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ جو چراغ ہے یہ جلتا کیسے، یہ ایمان کی روشنی آتی کیسے ہے. تو فرمایا کہ یہ تمثیل میں تو بتایا کہ زیتون کے تیل سے آتی ہے، اور اس کی پھر مزید تعریف یہ کی کہ یکاد و زیتوہا یزیو و لو لم تمسس نار، ایسا صاف اور شفاف تیل ہے کہ بس آگ نہ بھی دکھائیے تو گویا جل اٹھے، یعنی بھڑکنے کے لیے بالکل تیار. یہ جو سارے اجزاء بیان کیے ہیں یہ در حقیقت انسان کے اس رویے کی تمثیل ہے جو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بارے میں اختیار کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کی فطرت کے اندر، انسان کے وجدان میں جو علم ذات خداوندی کا ودیت کیا گیا ہے، وہ علم ہی در حقیقت وہ تیل ہے جو اس چراغ کو فراہم ہوتا ہے. یعنی آدمی جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو یہ جو ایمان کا چراغ ہے یہ اس تیل سے جلتا ہے جو اس کی فطرت کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ ایک پہلی چیز تو یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی صحیح فطرت پر رکھا گیا ہو. اس کے لیے زیتون کے درخت کو تمثیل میں لے لیا گیا ہے. پھر یہ کہ اس کے اندر کوئی انتہا پسندی کوئی انحراف پیدا نہ ہونے دیا گیا ہو. یعنی آدمی نے اپنی فطرت کی ایسی تربیت کی ہو کہ وہ ٹھیک اس اعتدال پر ہو جس اعتدال پر اس کو ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ وہ اس کو اتنا صاف اور شفاف رکھا گیا ہو آلائشوں سے کہ جس طرح کہ وہ تیل ہوتا ہے کہ گویا آگ نہ بھی دکھائیے تو بھڑک اٹھنے کے لیے بیتاب ہو. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے ایمان کا چراغ جلانے کے لیے جو تیل چاہیے وہ ہے. چنانچہ نور علی نور, یعنی یہ ایمان نصیب نہیں ہوتا فطرت کے اس تیل کے بغیر. یہ چراغ نہیں جلتا, یہ تو اصل میں روشنی پر روشنی ہے. یعنی اگر یہ فطرت کی روشنی موجود ہے, آدمی نے اس کو جلائے رکھا ہے, تو یہ دوسری روشنی بھی مل جائے گی. لیکن اگر اس نے اس تیل کو گدلا کر دیا ہے, اگر اس نے اس کو ایسی صورت دے دی ہے کہ اس کی شادابی ختم ہو گئی ہے جس درخت سے یہ حاصل کیا جاتا ہے, تو پھر روشنی کے بغیر یہ روشنی نہیں آتی. یہ بات میں اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں, اور قرآن مجید کے پورے فلسفے اور حکمت کی بنیاد اسی پر ہے کہ جو کچھ بھی وہ کہتا ہے وہ در حقیقت کوئی نئی بات نہیں ہے. جن حقائق کو منواتا ہے وہ بھی کوئی انسان کے لیے نئے حقائق نہیں ہے, بلکہ وہ ذکرہ ہے, یعنی یاد دہانی ہے. انسانی فطرت کے اندر جو کچھ بدیت کیا گیا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نمایاں کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے, یہاں تک کہ انسان کی فطرت یہ محسوس کر لیتی ہے کہ جہاں کچھ آلائش تھی اس نے دور کر دی, اور اب وہ ٹھیک ٹھیک اس مقام پر ہے جہاں وہ اس دعوت کو قبول کر لے. یعنی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ سمعنا منادی ینادی للایمان فآمنا, یعنی ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتے سنا کہ تم اللہ پروردگار عالم کو مانو اور ان حقائق کا اعتراف کرو, تو ہم نے کہا کہ ہم نے اعتراف کیا. کس کی ایک دوسری مثال وہ ہے جو جنوں کے بارے میں قرآن میں نقل ہوئی ہے. یعنی جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انہوں نے سنی تو وہ ایک ایسا گروہ تھا جنات کا جس نے اپنی فطرت کو بالکل سارے رکھا ہوا تھا, اور جو کویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان لانے کے لیے بیتاب تھا. تو جیسے ہی اس کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو مان لیا, یہ بات ماننے کی ہے. ایک صحیح الفطرت انسان کا بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے. ہماری اپنی تاریخ میں اس کی ایک بڑی ہی روشن مثال, بڑی ہی نمایاں مثال سیدنا ابوبکر صدیق. یعنی ان کے ایمان لانے کی جو کیفیت ہے وہ بالکل ایسی ہے. اگر کسی فطرت صالحہ کے انسان کو دیکھنا ہو تو گویا ہماری تاریخ میں وہ ایک مسلم شخصیت ہے. تو قرآن مجید نے یہاں یہ کیا کہ یہ پہلی بات تو یہ بتائی کہ اس زمین و آسمان کے اندر اگر ذات خداوندی پر ایمان نہ ہو تو پھر تاریکی ہی تاریکی ہے. پھر یہ ایک ایسی دنیا ہے کہ جس میں آدمی کو کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا. پھر اس میں دسیوں سوالات ہیں جن کے کوئی جوابات نہیں مل سکتے. پھر یہ ایک ایک چیز ناقابل توجیہ ہے. پھر یہ صرف اس طرح بات کا کارخانہ ہے. پھر اس کے اندر کوئی راستہ نہیں ہے جو تلاش کیا جا سکے. یوں نہیں ہے کہ اگر اس کو نہ مانا جائے تو انسان کسی اور توجیہ پر بھی مطمئن ہو کر بیٹھ سکتا ہے. یہ تنہا بھی ہے, اور یہی وہ توجیہ ہے کہ جس کے اوپر انسانی فطرت مطمئن ہوتی ہے. پھر یہ بتایا کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے فکر و تعقل کے منبع کو یعنی دل کو اس قابل بنائے کہ اس پر یہ چراغ جل سکے, ایمان کا یہ چراغ. یہ بتایا کہ ایمان کا یہ چراغ اسی صورت میں انسان کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے جبکہ چراغ کو بھی ٹھیک جگہ رکھا گیا ہو, اور پھر اس کی روشنی کو نمایاں کرنے کے لیے اور اسے آندھیوں سے بچانے کے لیے, ہواؤں سے بچانے کے لیے اس کے گرد شیشہ بھی لگا دیا گیا ہو, اور شیشے کو ایسا صاف اور شفاف بھی کر دیا گیا ہو گویا چمکتا ہوا تارا ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود چراغ بہرحال جلے گا تیل سے, اور جب چراغ کو جلنا تیل سے ہے تو وہ تیل کیا ہے؟ وہ انسانی فطرت کی وہ آمادگی ہے کہ جس کو اگر بالکل صاف رکھا گیا ہے تو ایک روشنی انسان لے کر آتا ہے, ایک دوسری روشنی اس کو مل جاتی ہے. تمثیل میں دونوں پہلو نمایاں کر دی. عقلی لحاظ سے یہ بات نمایاں کر دی کہ ذات خداوندی پر ایمان کے بغیر اس عالم کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے, اس لیے یہ تنہا توجیہ ہے. کوئی صاحب عقل و بصیرت آدمی اس سے گریز اور انحراف کر کے دنیا میں دو لمحے کے لیے بھی نہیں جی سکتا, اس کو نمایاں کر دیا. اور وجدان کے پہلو سے یہ بات نمایاں کر دی کہ یہ روشنی ملتی کس کو ہے؟ یہ اس کو ملتی ہے کہ جس نے اپنی فطرت کو سالے رکھا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی روشنی لے کر انسان اس دنیا میں آتا ہے. اسی کو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان کیا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, یعنی ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے سامنے بالکل واضح ہوتے ہیں حقائق. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو دائیں یا بائیں اپنے ماحول کی وجہ سے لڑکا لیتا ہے. اس کے اندر وہ شادابی نہیں رہتی باقی، وہ تازگی نہیں باقی رہتی جو اصل میں اس کی فطرت کی روح سے اس کو حاصل ہونی چاہیے تھی. اس کو زیتون کے اس درخت کی تمثیل میں لے لیا گیا ہے، یعنی یہ چراغ جلے گا تو زیتون کے تیل سے جلے گا. زیتون کا بھی وہ درخت کہ جو اپنی سرسبزی اور اپنی شادابی میں بالکل کامل ہوگا، اور جو نہ باغ کے دائیں طرف اگا ہوا ہوگا، نہ بائیں طرف اگا ہوا ہوگا، نہ مشرق میں ہوگا، نہ مغرب میں، عین بیچ میں ہوگا، اور جس سے نکالا ہوا تیل ایسا صاف اور شفاف کر لیا گیا ہوگا کہ یکاد و زیتو یوزیو ولم تمسسو نار، گویا آگ دکھاتے ہی بھڑک اٹھے. تو انسانی فطرت اس طرح، اس سے گویا الٹ کر قرآن مجید نے استدلال کا یہ مقدمہ بھی نمایاں کر دیا کہ انسان اگر اپنی فطرت کو آلائشوں سے پاک کر لے، اور یہ آلائشیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ خواہشات کی آلائشیں ہوتی ہیں، رغبات کی آلائشیں ہوتی ہیں، یہ انسان کی تربیت میں جو نقائص رہ جاتے ہیں اس کی آلائشیں ہوتی ہیں، یہ اپنے ماحول کے تاثرات کی آلائشیں ہوتی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ انسان ان کو دور نہیں کر سکتا، وہ اگر ان کو دور کر دے، اپنا تیل صاف کر لے، تو پھر اس کے بعد جیسے ہی پیغمبر کی طرف سے ایمان کی دعوت آتی ہے، یا صالحین کی طرف سے ایمان کی دعوت آتی ہے، یا قرآن پکارتا ہے اور وہ اس کو سنتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا نام ہی کسی کی زبان پر آتا ہے کہ وہ ہے اس عالم کا پروردگار، وہ ایک ذات قدیم ہے کہ جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے اور جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، تو یہ بات سامنے آتے ہی جو فوری اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی گویا پکار اٹھتا ہے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. اس کو یہاں بڑی عمدہ تمثیل کے اسلوب میں قرآن مجید نے بیان کر دیا، اور یہ بتا دیا ہے کہ جو کچھ بھی اس معاملے میں، یعنی ذات خداوندی پر ایمان کے معاملے میں تردد اور مجادلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اصل استدلال میں یا اصل حقیقت میں کوئی ادنا درجے کا بھی اضطراب ہو سکتا ہے. معاملے کو دوسری جانب سے دیکھنا چاہیے، انسان کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنی فطرت کو کتنا صاف رکھا ہوا ہے. جتنی فطرت اس کی صاف ہوگی، اور فطرت کی صفائی کا انحصار اخلاقی تزکیے پر ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو کتنا پاک رکھا ہوا ہے آلائشوں سے، اگر یہ ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ دعوت اس کے سامنے آئے اور اس کے علم اور عمل دونوں کو مطمئن نہ کر دے. تو اس کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ نور علی نور، یعنی یہ تو ایسے ہے کہ تم نے اگر یہ روشنی جو تم کو پیدائش سے دی گئی تھی اس کو تم نے قائم رکھا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ یہ وہ تیل ہے کہ جو تم ڈالو گے اس چراغ میں تو یہ چراغ جل اٹھے گا، اور پھر اس کو صاف اور پاک کرو گے تو نور علی نور کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. یہد اللہ لنورہ من یشاء، فرمایا کہ اللہ اپنے اس نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو نور ہے یہ انہی کو ملتا ہے جو اس کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو اس کا مستحق کر لیتے ہیں، یہ روشنی انہی کو حاصل ہوتی ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ اس طرح مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ ان حقائق کے اندر اتریں اور اس کو سمجھیں، اس لیے کہ تمثیل سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی جو حقیقت کو نفس انسانی کے سامنے نمایاں کر دے، اور یہ وہی کارگر ہوتی ہے جہاں یہ انسانی فطرت میں ودیت کردہ حقائق کو بیان کر رہی ہوتی ہے، ورنہ یہ ایک ناقص چیز بن جاتی ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور فرمایا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے بالکل واضح ہے، وہ انسانی ذہن، اس کی فطرت، اس کے وجدان میں پوشیدہ حقائق سب کو جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ انسان اپنے اندر کیا چیز پیدا کرے تو پھر اس روشنی سے اس کو توفیق حاصل ہوتی ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اب اس کے بعد یہ بتایا، جیسے وہ تمثیل کے اجزاء چل رہے تھے، کہ وہ ایک ایسا چراغ ہے جس کو تاک پر رکھا گیا ہے، اور چراغ ایک شیشے میں بند کر دیا گیا ہے، اور شیشہ صاف کر کے ایسے چمکا دیا گیا ہے کہ گویا چمکتا ہوا تارہ ہوتا ہے، اور یہ بتایا کہ چراغ، یہ چراغ جلتا کن گھروں میں ہے؟ یہ ان گھروں میں جلنے والا چراغ ہے، یعنی چراغ کو اس ساری روشنی کے ساتھ اور اتنے اچھے تیل کے ساتھ کعبہ خانے میں بھی جلایا جا سکتا ہے. یہ ان گھروں میں جلنے والا چراغ ہے کہ جن میں اللہ نے اذن دے رکھا ہے کہ وہ بنائے جائیں اور اس پہ ان کا نام دیا جائے. اس میں ظاہر ہے کہ سب سے نمایاں اشارہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے، بیت المقدس کی طرف ہے، یعنی خدا کی وہ عظیم مسجدیں کہ جو ان عظیم پیغمبروں نے بنائی. اس میں ہم ترفا کے الفاظ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جن کو خود خدا نے کہا کہ یہ بنائی جائیں اور ان میں پھر چراغ جلائے جائیں. اب ظاہر ہے کہ وہ ہوا، تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کیا چیز تھی؟ وہ ایمان تھا خدا کے نور کا. جن لوگوں پر یہ آیا ان پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ ان گھروں میں جلنے والے چراغ ہیں. یہ چراغ جس میں اللہ کا نور تم دیکھتے ہو, یہ جو خدا پر ایمان کی روشنی ہے, یہ ان گھروں میں جلنے والے چراغ ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ یہ بنائے جائیں اور اس میں اس کا نام بلند کیا جائے, اس میں اس کا ذکر کیا جائے. اور یہ وہ چراغ ہے کہ یہ جن گھروں میں جلتے ہیں اس میں بیٹھ کر اللہ کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں بالغدو والآصال, صبح و شام یہ آباد ہوتے ہیں. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بین ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی تجارت, کوئی بیع و شراء کی سرگرمی اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں کرتی, نماز کے اہتمام سے کبھی غافل نہیں کرتی, اور دوسرے انسانوں تک ان کا حق پہنچانے سے, زکوٰۃ کے ادا کرنے سے کبھی غافل نہیں کرتی. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ اس دن سے اندیشہ ناک رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں دونوں مضطرب ہو جائیں گی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ سب اس لیے ہوا, یعنی یہ جو تمثیل تھی اب اس میں یہ بیان کیا کہ یہ سب اس لیے ہوا, یعنی خدا نے یہ وجدان کے اندر روشنی بخشی, پھر اس کے بعد انسان کو اس دنیا میں بھیجا, پھر اس کے اوپر غیب کے کچھ پردے ڈالے, پھر اس روشنی کے لیے انسان کی فطرت ایک امتحان سے گزری, اور جب یہ فطرت اس نور سے روشنی حاصل کر لیتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس اصل مقام تک پہنچتی ہے جس کے اثرات بیان ہوئے, کہ بندہ اس دنیا کی زندگی کو عارضی زندگی مان کر کھڑا ہو جاتا ہے, خدا کی یاد اس کے لیے اصل سرمایہ حیات بن جاتی ہے, اور اللہ کی یاد ہی سے اس کا دل آباد ہوتا ہے, اور آخرت اس کے لیے ایسی حقیقت بن جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس دن سے اندیشہ ناک رہتا ہے جس میں دل اور آنکھیں سب مسترب ہو جائیں گی. تو فرمایا یہ اس لیے تاکہ اس نتیجے تک خدا پہنچائے, لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, جو کچھ بھی لوگوں نے عمل کیا اس کا بہترین نتیجہ تاکہ اللہ ان کو دے دے, ویزیدہم من فضلہ, اور صرف ٹھیک ٹھیک بدلائی نہیں دے بلکہ اپنے فضل سے زیادہ بھی کرے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے. تو اس طریقے سے گویا اس تمثیل کے اس جز کو مکمل کر دیا, یعنی یہ بتا دیا کہ انسانی فطرت کے اندر ذات خداوندی کی روشنی موجود ہے. یہ روشنی گویا وہ تیل ہے جس کو اگر صاف اور شفاف رکھا گیا ہے, جس کے درخت کی شادابی کو کسی درجے میں بھی خراب نہیں کیا گیا, اور جو شرقی اور غربی نہیں ہے اس کو ٹھیک اعتدال پر نشوونما دی گئی ہے, تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان کی دعوت آئے اور آدمی اس کے بارے میں کسی تردد میں مبتلا ہو. ہاں یہ ضروری ہے کہ آدمی نے اپنے آپ کو ٹھیک اس جگہ پر رکھا ہو جہاں رکھنے کے نتیجے میں یہ نور اس نور کے بعد حاصل ہوتا ہے. اسی کو نور علی نور میں بیان کیا. اب اس کے بعد دوسرے پہلو کو لیا اور یہ بتایا کہ وہ لوگ کے جو اس حقیقت کو نہیں مانتے, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے, جو اس روشنی سے محروم ہیں, اور اسی سے یہ واضح بھی کر دیا, یعنی اس عطف سے واضح کر دیا کہ اصل میں کفر و ایمانی کی تمثیل ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبه الظمآن ماء. وہ لوگ کے جو اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں, براہ راست کریں یا مان طریقے سے مانے کہ جس کے نتیجے میں ماننا اور نہ ماننا برابر ہو جائے, اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کے اعمال ان کے لیے ایک سراب بن جائیں گے, ایسا ہی سراب کہ پیاسا خیال کرتا ہے کہ پانی ہے. حتی اذا جاؤ لم یجدوا شیئا, لیکن جیسے ہی قریب پہنچتا ہے تو کوئی چیز بھی سامنے نہیں ہوتی. وجد اللہ عنده فوفا وحسابا. تو یہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ان کے لیے ایسی صورت پیش آ جائے گی کہ جیسے سراب کے پیچھے بھاگتا ہوا پیاسا ہے, قیامت میں آنکھ کھلے گی تو خدا کو سامنے پائیں گے اور وہ ٹھیک ٹھیک پورا پورا حساب چکا دے گا. واللہ سریع الحساب. غلطی یہی سے لگی تھی نا کہ معاملے کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دیا گیا تھا, وہاں واضح ہو جائے گا کہ خدا سے بڑھ کر کوئی جلد حساب چکانے والا نہیں. یہ پہلے بیان کر دیا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے خدا کو نہ ماننے کا. اب اس کے بعد یہ بتایا کہ ذہنی تاریکی جو کفر سے حاصل ہوتی ہے اس کی کیا تمثیل ہے. او کو ظلمات فی بحر اللجی یکشاہ موجم من فوقہ موجم من فوقہ صحاب. فرمایا کہ یا اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ظلمتیں ہوں سمندر میں, یعنی موجیں مارتے ہوئے سمندر میں, ایک موج اوپر سے آ رہی ہو ایک نیچے سے آ رہی ہو, اس کے اوپر بادل بھی چھائے ہوئے ہوں, گویا اندھیروں پر اندھیرے ہوں. اذا اخرج یدہ لم یکد یرا, جب آنکھ جب آدمی اپنا ہاتھ نکالے اس تاریکی میں تو اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہ دے. فرمایا کہ اس طرح کی تاریکی آدمی کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ یہ شمع ایمان بجھا دیتا ہے. جب یہ شمع ایمان بجھ جاتی ہے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد اس کا اپنا وجود, یہ کائنات, یہ عالم سب ناقابل توجہ ہو جاتا ہے. کسی سوال کا پھر کوئی جواب نہیں رہتا. یہ جو تاریکی بیان ہوئی ہے اور وہ جو روشنی بیان ہوئی ہے, یہ علم و عقل کی روشنی ہے جس کے اثرات انسان کے عمل میں نمایاں ہوتے ہیں اور وہ اپنے پورے وجود کو روشنی میں محسوس کرتا ہے. تو اب اس کو دونوں طرف سے جوڑ کر یہ بتا دیا کہ وَمَن لَمْ يَجْلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور, کہ جس نے اپنے آپ کو اپنی فطرت کی تربیت کر کے اس قابل نہیں کیا کہ اللہ اس کو روشنی دے, یعنی وَمَن لَمْ يَجْلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی روشنی سے محروم کر دیتے ہیں. اور جس کو اللہ روشنی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی روشنی اس دنیا میں نہیں ہوتی. وہاں یہ بیان کیا تھا نا کہ نور علی نور, فطرت کے نور کو باقی رکھا ہے, روشنی باقی رکھی ہے, تو پھر اس روشنی کے اوپر ایمان کی روشنی آ جائے گی. اور یہ کہا تھا کہ یہد اللہ لنور ہی من یشا, یعنی یہ روشنی بھی خدا کی توفیق سے ملتی ہے, لیکن یہ توفیق حاصل انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو اس نور فطرت کی قدر کرتے ہیں. یہاں اس کے نقیز کو بیان کر دیا کہ جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ان کو اللہ روشنی سے محروم کر دیتا ہے, اور جسے اللہ روشنی سے محروم کر دے اسے پھر کوئی بھی روشنی نہیں دے سکتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوالات ہیں جی, اس بات کا کیا مطلب ہے کہ رسول اپنی ذات ہی میں دین کی گواہی ہوتا ہے؟ یعنی رسول جس طریقے سے دنیا میں تشریف لاتا ہے, جس طرح اس کی بعثت ہوتی ہے, جیسے اسباب اور عوامل اس کے گرد اکٹھے کر دیے جاتے ہیں, جس طرح اس کی پیشینگوئی قوموں میں سفر کرتی ہوئی پہنچتی ہے, یہ ساری چیزیں مل کر اس کی ذات کو خدا کی زندہ گواہی بنا دیتی ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ثوابدید پر منحصر ہے, جبکہ دوسری طرف ارشاد ربانی ہے کہ ہر ایک کے لیے اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی. ہر ایک اتنے کا مستحق ہے جتنی اس نے کوشش کی. یعنی قیامت میں آدمی کا استحقاق تو اس کی کوشش کی بنیاد پر قائم ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کامیابی حاصل کرنے والوں کو پھر جتنا چاہے گا دے دے گا, اس پر کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی حق کتنا رکھتا ہے, حق اتنا ہی رکھتا ہے جتنی اس نے کوشش کی. قرآن کا اعجاز کیا اس کے اسلوب بیان میں مضمر ہے یا اس کی کسی اور چیز میں؟ اسلوب بیان اس کا ایک حصہ ہے. اصل میں ایک چیز ہوتی ہے شان کلام, اس میں مضمون بھی ہوتا ہے اسلوب بھی ہوتا ہے. مضمون کو بیان کرنے کے لیے جو جملوں کا در و بست اختیار کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں کردار ادا کرتا ہے, ان کی بندش بھی کردار ادا کرتی ہے, الفاظ کا انتخاب بھی کردار ادا کرتا ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر وہ مجموعی تاثر ہے جس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے. ہم ایک اعلیٰ درجے کے ادب پارے کو پڑھتے ہیں اور آدمی محسوس کر سکتا ہے, کہہ سکتا ہے, تو یہ وہ چیز ہوتی ہے. تو اس کو شان کلام ہی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. انبیاء اور رسل جن بینات کو لے کر آتے ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہ دلائل بھی مراد ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں, وہ معجزات بھی مراد ہیں جو ان کے ہاتھ سے صادر ہوتے ہیں, وہ پس منظر بھی مراد ہے جس میں وہ تشریف لاتے ہیں, ان کی وہ پیشنگوئیاں بھی مراد ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی دعوت کا اثبات کرتے ہیں, اور پھر جو کچھ وہ کر کے دکھا دیتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں شامل ہے. زیر بحث موضوع میں آئندہ آنے والی آیات کی نشاندہی کرتے ہیں. آئندہ اب توحید کے مباحث ہوں گے. ذات خداوندی پر استدلال کے پہلو اور مذہب کے بنیادی مقدمے کی بحث مکمل ہو گئی. اب توحید اور اس کے نتیجے میں جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں وہ ایک یا دو لیکچر میں بیان ہوں گے, پھر اگلے مباحث آ جائیں گے. نور علی نور تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کی کیفیت, اعلیٰ سے اعلیٰ نور کی کیفیت کو بیان کرتا ہے, لیکن آپ نے اسے اللہ کے نور کو حاصل کرنے کے لیے فطرت سالے کے موجود ہونے کی پری کنڈیشن سے تعبیر کر دیا. اس تعبیر کی ٹیکسٹ میں کیسے گنجائش نکلتی ہے؟ آخر چور ڈاکو کو بھی اس نور سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو خیر بالکل واضح ہے جب آپ قرآن مجید کو اس کی زبان کے اسلوب میں پڑھتے ہیں تو اس میں پوری طرح بیان کر دیا، بلکہ اگلے جملے نے اس میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، یہد اللہ النور ہی میں شاہ کہہ کے کہ ایک فطرت کا نور ہے اور اس فطرت کے نور ہی کی تمثیل پیچھے بیان ہوئی ہے کہ وہ کس طریقے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر خدا پر ایمان گویا مزید آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نہیں تمثیل بلکہ دونوں چیزوں کو بیان کر کے جملہ آیا کہ نور اللہ نور، یعنی یہ روشنی پر روشنی، یہ جو نور تم کو خدا پر ایمان سے حاصل ہوتا ہے. دنیا کے اندر فیض یاب تو سبھی ہوتے ہیں، اس میں کیا شک ہے، لیکن فیض یاب ہونے کی صورت کیا ہے؟ ایک شعوری فیض یابی ہے اور ایک یہ ہے کہ آدمی نے ایک چیز کو پایا اور بس باپ دادا سے پانے کے بعد اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ دو باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہاں تمثیل شعوری فیض یابی کی جان ہوئی ہے اور شعوری فیض یابی اسی طرح حاصل ہوتی ہے جیسے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی آدمی ٹھیک اپنی فطرت کو سالے رکھے تو تبھی ایمان کی حقیقی روشنی اس کو حاصل ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد وہ غلطی نہیں کرتا. فطرت کو سالے رکھنے کا مطلب یہ کہ جہاں آلائش پڑی دھو دیا گیا ہے، یعنی اس کے اوپر داغ دھبے اگر پڑے ہیں تو ان کو صاف کرنے کا عمل بھی ساتھ ہی جاری رہا ہے. اسی کو قرآن مجید توبہ اور انابت سے بیان کرتا ہے. قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے علماء کے ہاں مختلف طریقے رائج رہے ہیں، آپ کا طریقہ تفسیر بھی ان میں سے ایک ہے. اس تمام کے نتیجے میں ایک ہی آیت کے مختلف اور بعض اوقات متصادم مطلب نکلتے ہیں. یہ غیر عالم شخص کے لیے کیا صحیح راستہ ہو سکتا ہے؟ غیر عالم شخص ہمیشہ اہل علم کی رہنمائی میں چیزوں کو سمجھتا ہے. آپ کو جس صاحب علم پر اعتماد ہوتا ہے آپ اس کی رہنمائی میں سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس سے یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ وہ استدلال کر کے اگر کہیں الجھن ہو تو اس کو دور کر دیں. آدمی اگر تساہل پیش نہ ہو تو بڑی آسانی سے وہ پھر اس رہنمائی سے فیض حاصل کر لیتا ہے، لیکن اگر محض یہ دیکھ کر فیصلہ کر کے چلا جائے کہ اچھا یہ تو ذرا اس سے مختلف بات ہے، چلیے میں سیکھنے کے لیے تو سیکھنے کے لیے کچھ مشقت تو اٹھانی پڑے گی، تو اس کے لیے کوئی عالم ہونا ضروری نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ عالم براہ راست چیزوں کو سیکھ لیتا ہے یا عکس کرتا ہے اور ہم آپ اس کی رہنمائی میں ہی چیزیں سیکھ لیتے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے. مختصراً سنت کی تعریف کر دیجئے، نیز یہ وضاحت کر دیجئے کیا کھجور کھانا بھی سنت ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اعمال اپنی زندگی میں کیے وہ سنت ہے. میں نے اس موضوع پر بڑی تفصیل سے اپنا نقطہ نظر لکھ دیا ہے، میرا رسالہ اصول و آبادی کے نام سے چھپ گیا ہے، اس میں سنت کیا چیزیں ہیں اس کی پوری فہرست بھی بیان ہو گئی ہے اور یہ کس طرح یعنی کن اصولوں پر اس کو عکس کیا جاتا ہے وہ اصول بھی اس میں بیان ہو گئے ہیں. تو آپ ازراہ کرم اس کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد کوئی سوال باقی رہ جائے تو میں ضرور جواب دوں گا. کھجور کھانا کوئی سنت نہیں ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ پھل پایا جاتا تھا، آپ اس کو کھاتے تھے. سنت صرف وہی چیزیں ہوتی ہیں جن کو حضور نے دین قرار دیا ہو. ابلیس فرشتہ تھا یا جن؟ قرآن مجید نے بہت وضاحت سے بتا دیا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، اس لیے اس میں تو کسی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نفل عبادات میں روزے کی کیا اہمیت ہے؟ بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت روزہ ہی ہے، یعنی آدمی نفل عبادات میں اگر روزے کا اہتمام کرتا ہے تو یہ چیز اس میں تقویٰ پیدا کرنے میں بڑی غیر معمولی. رمضان کے روزے تو یہ کردار ادا کرتے ہی ہیں، نفل روزے کہیں بڑھ کر یہ کردار ادا کرتے ہیں. نماز میں فرض پڑھنا تو لازم ہے، مہربانی سے پانچوں نمازوں میں سنت و نوافل کے لحاظ سے جو رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ بھی ترتیب سے بتا دیں. تہجد میں کم از کم کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ صبح کے وقت دو نفل آپ پڑھتے ہیں جن کو عام طور پر سنتیں کہا جاتا ہے. سنت کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو جو نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ان کو سنت کہہ لیا جاتا ہے، یعنی نفل ہی ہے یہ. تو دو آپ اس میں پڑھتے ہیں، ظہر میں آپ دو پہلے دو بعد میں یا چار پہلے اور دو بعد میں پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام طور پر اس کا انتظام فرمایا کرتے تھے. اور عصر سے پہلے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رکعتیں پڑھنا ثابت نہیں ہے، البتہ یہ کہ چار رکعتوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے، آپ چاہیں تو وہ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں. اور مغرب کے بعد دو رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم پڑھا کرتے تھے، ایسے ہی عشاء کے بعد دو رکعتیں بالعموم پڑھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوافل پڑھتے تھے، ان کا اگر آپ اہتمام کریں گے تو بہت باعث اجر ہوگا. رمضان کے مہینے کے علاوہ اگر روزے رکھنے ہوں تو مہینے اور ہفتے میں روزے کس دن رکھنا بہتر ہے؟ اس میں اسوہ حسنہ کیا ہے؟ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم مہینے کے وسط میں روزے رکھتے تھے، یعنی 14, 15, 16 تاریخوں میں روزے رکھتے تھے. آپ چاہیں تو آپ کے اس نمونے کی پیروی کر سکتے ہیں. کیا حضرت زکریہ کو آرے سے کاٹا گیا تھا؟ اس کا ذکر قرآن میں کس مقام پر ہے؟ قرآن میں یہ ذکر کہیں نہیں ہے اور یہ روایت بھی کوئی مستند روایت نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پیغمبر درخت سے پناہ مانگے؟ کیا یہ شرک کے مترادف نہ ہوگا؟ یہ محض داستان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. درخت سے پناہ مانگنے والا یہ واقعہ محض قصہ ہے. کیا انسان کو اپنے کیے کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے؟ بعض اوقات مل جاتی ہے، بعض اوقات نہیں ملتی. جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے مخالف جج ذکیر ذلیل و رسوا ہو کر اپنے عہدوں سے الگ ہوئے، اور آج کل اخبارات میں ان کے مالی اسکینڈلوں کا جو چرچا ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا بدلہ ہے؟ ہمارے جیسی سوسائٹی میں جہاں یہ متعین کرنا ہی مشکل ہوگا کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا، آپ اس طرح کے فتوے نہ دیں تو بہتر ہے. یہاں تو اسکینڈل بھی اس وقت بنتے ہیں کہ جب آدمی عہدے سے محروم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے نہ کسی کو صحافت یاد ہوتی ہے، نہ کسی کو اسکینڈل یاد ہوتے ہیں، نہ کسی کے پاس دلائل ہوتے ہیں. جس معاشرے کی اخلاقی کرپشن کا یہ عالم ہو، اس میں اس طرح کے فتوے دینے سے اجتناب کرنے کا. آپ کہتے ہیں کہ حکومت صرف نماز اور زکوٰۃ ہی بدور نافذ کر سکتی ہے، جبکہ نہی علی المنکر کا واضح حکم بھی قرآن میں موجود ہے. کیا اس کے تحت کوئی حکومت کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی؟ دو باتوں میں ہمیشہ فرق کیجئے. برائیاں اور منکرات، ان کو روکنا انسانی فطرت میں شامل ہے، اور یہ تو ہر حکومت کا بلکہ ہر معاشرے کا حق ہے. لیکن جو چیزیں ایجابی طور پر دین میں کہی گئی ہیں، ان میں سے صرف نماز اور زکوٰۃ ہی کو نافذ کر سکتی ہے. بعض لوگ قرآن مجید میں عادات کے ایک پورے نظام کا ذکر کرتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسی چیزوں کی طرف التفات بھی نہیں کرنا چاہیے. قرآن مجید سے ہدایت حاصل کیجئے. پرویز صاحب جس طرح سے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کرتے ہیں، اس سے عجیب الجھن پیدا ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر صلاۃ کا مطلب وہ نماز کے علاوہ اور بھی لیتے ہیں، اسی طرح سے اعتکاف کا مطلب بھی وہ اور لیتے ہیں. گزارش ہے کہ پرویز صاحب نے جس طرح یہ ترجمہ کیا ہے، تو انہوں نے یہ کس ڈکشنری سے دیکھ کر مطلب نکالے ہیں؟ میرا ایک لیکچر ہے فکر پرویز کے موضوع پر، غالباً پرویز صاحب کی اصل غلطی کے عنوان سے وہ لیکچر آپ کو مل جائے گا، اور اس کو وہ چھپا ہوا بھی موجود ہے. ہمارے عزیز خورشید احمد ندیم صاحب نے اس کو ایک تحریر کی صورت دے دی تھی، اشراق کے کسی شمارے میں آپ کو مل جائے گا، اسے دیکھ لیجئے، اس سے واضح ہو جائے گا. تو نماز قرآن مجید میں جس طریقے سے آئی ہے، بس وہ وہی نماز ہے جو نماز پیغمبر نے ہم کو دی اور جس کو مسلمان پڑھتے ہیں. اس معاملے میں کوئی تردد نہیں کرنا چاہیے. سامری نے جو بچڑا بنایا تھا اور اس میں سے آواز بھی آتی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ اس نے فرشتے کے پاؤں کی مٹی سے کوئی ایسا کام لیا اس میں سے آواز آنے لگی، گزارش ہے کہ اس کو فرشتے کی آمد کا کس طرح سے پتا چلا؟ میرے نزدیک اس میں ہمارے استاد مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ زیادہ قرینہ قیاس ہے، کہ وہاں رسول سے مراد جبریل امین نہیں بلکہ خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ اس نے ان کی گرفت سے بچنے کے لیے ان کو ذہنی رشوت دینا چاہیے کہ جی میں نے تو آپ کے پاؤں کی مٹی لی اور اس میں یہ کرامت پیدا ہو گئی. تو انہوں نے اس کی بڑی صحیح توجیہ کر دیا. آپ تدبر و قرآن میں اس کو دیکھ لیجیے. میری ماموں کی والدہ اور والد سے بول چال بند ہے، ویسے وہ ہیں بھی اس قابل کہ ان سے بول چال بند ہی رکھی جائے. گزارش ہے کہ اگر میں اور میرے بھائی ماموں سے نہ بات کریں اور کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھیں، تو کیا وہ کبیرہ گناہ ہوگا جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بول چال بند کر لینا یہ کوئی موضوع رویہ نہیں ہے. یعنی آپ بس سلیقے کا اور طریقے کا بول چال جاری رکھیں. الیکس لیک ہو گئی، حال پوچھ لیا، کوئی اگر کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو کر دی، لیکن تعلقات میں بے تکلفی یا ایک خاص اہتمام، یہ ظاہر ہے کہ آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں کے رویے کی بنیاد پر اختیار کرے. تو اس میں بھی لوگ ایکسٹریم اختیار کر لیتے ہیں. یعنی یا تو معاملہ یہ ہوگا کہ منتو شدم تو منشودی، اور یا یہ معاملہ ہوگا کہ بول چال ہی بند کر کے بیٹھ جائیں گے. تو اگر آپ رسمی تعلقات کو قائم رکھیں اور یہ دیکھیں کہ کیا کوئی شخص واقعی اہتمام کے تعلقات کا مستحق ہے، اسی میں تعلقات کو قائم رکھنے رکھنے کا فیصلہ کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کے والد اور والدہ اس چیز کو نہیں بھی مانتے، تو آپ کم سے کم رسمی تعلق کو ختم نہ کریں، کیونکہ اس سے بڑے فسادات پیدا ہو جاتے ہیں. ٹیلی فون اور انٹرنیٹ پر لڑکیوں سے باتیں کرنا اور ان سے جھوٹ بولنا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ بھی جھوٹ بول رہی ہیں، اس پر روشنی ڈالیں؟ اس پر روشنی ڈالنے کے لیے بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑ گئی. اس میں سے کون سی بات ہے کہ جس پہ آپ کا ضمیر آپ کو نہیں بتاتا کہ یہ غلط بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہوئے تھے یا مٹی سے بنائے گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے کہ آپ کی تخلیق تو ایک بشری تخلیق تھی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نور لے کر آئے تھے. اگر جہاد پر جانے سے والدین منع کریں تو اس کے بارے میں بتائیں. والدین منع کریں تو نہیں جانا چاہیے، یہی بات کہی ہے اللہ کے پیغمبر نے. آپ نے فرمایا تھا کہ ابو لہب کو یقین تھا کہ اس پر عذاب ہوگا. یا میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جب نفیر عام ہو جائے، یعنی حکومت ہر شخص کو جہاد کے لیے بلا لے، اس موقع کے اوپر والدین کے منع کرنے کے باوجود بھی آدمی کو جانا چاہیے. اس کے علاوہ باقی سب معاملات میں والدین کی بات ماننی چاہیے. آپ نے فرمایا تھا کہ ابو لہب کو یقین تھا کہ اس پر عذاب ہوگا اور وہ اسی یقین کی وجہ سے جنگ بدر میں شامل نہیں ہوا. کیا وجہ ہے کہ اتنا پختہ یقین ہونے کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا, جبکہ وہ نہ صرف سردار تھا بلکہ سوچ اور سمجھ بھی رکھتا تھا. اس سے کہیں زیادہ سوچ سمجھ اور یقین ابلیس کو حاصل تھا, اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ڈٹ گئے. تو اصل میں اس کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے قرآن مجید میں کہ انانیت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس میں آدمی بسا اوقات سامنے آگ دیکھتے ہوئے کود پڑتا ہے. یعنی یہ انسان کی بڑی کمزوری ہے, اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگنی چاہیے. آپ نے پچھلی نشست میں ایک سوال میں فرمایا تھا کہ آج کل ساری مذہبی جماعتیں صرف دنیاوی اور انفرادی طرز پر چل رہی ہیں, آپ تبلیغی جماعت کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ اس وقت جو جماعتیں زیر بحث تھیں ان میں یہ جماعت شامل نہیں تھی, اس میں تو یہ تھا کہ وہ تنظیمیں اور جماعتیں جہاں اسلامی نظام کی جدوجہد کر رہی ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان سب جماعتوں نے کم و بیش اب سیاسی طریقہ اختیار کر لیا ہے, اس وجہ سے ان سے اس طرح کے مذہبی کاموں کی توقع بھی نہ رکھی. موجودہ حالات میں خلافت کس طرح ممکن ہے جبکہ تمام اسلامی ممالک علیحدہ علیحدہ ہیں؟ پاکستان میں خلافت کس طرح ممکن ہے جبکہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت اسلام کا مخالف نظام ہے؟ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ جمہوریت اسلام کا مخالف نظام ہے. اسلام میں یہ قانون بیان ہوا ہے کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کی حکومت اور ان کا نظام ان کے مشورے اور رائے پر مبنی ہوگا. اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کرے. تو اس وجہ سے جمہوریت کی روح پوری طرح اسلام میں موجود ہے. باقی یہ کہ اس جمہوری عمل کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں, وہ تمدن کے ساتھ ارتقاء پذیر رہتے ہیں. ایک معاشرے میں ایک اختیار کیے جاتے ہیں, دوسرے میں دوسرے اختیار کیے جاتے ہیں, ان میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور ہم بعض طریقوں کو اپنے کلچر, اپنی تہذیب یا اپنے نقطہ نظر کے خلاف سمجھ کر ترک بھی کر سکتے ہیں اور بعض نئے طریقے بھی ایجاد کر سکتے ہیں. تو یہ بات تو کہنا صحیح نہیں ہے کہ جمہوریت اسلام کا مخالف نظام ہے. باقی رہ گئی یہ کہ خلافت, تو میں آج تک سمجھ نہیں سکا خلافت کا مطلب کیا ہے, یعنی کس چیز کا نام ہے خلافت. خلافت کوئی خاص نظام ہے کیا؟ ایسا تو نہیں. ہمارے ہاں مسلمانوں کی تاریخ میں خلفائے راشدین کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے اور بعد میں آنے والے بادشاہوں کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے. تو یہ کوئی نظام نہیں ہے. اصل میں تو یہ تعبیر اور اصطلاح تھی جو عربی زبان کے اعتبار سے اختیار کر لی گئی, اور عہد بہد اپنے مفہوم بھی بدلتی رہی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق نے اقتدار سنبھالا تو ان کو خلیفۃ الرسول کہا گیا, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کی حیثیت سے, بالکل جس طرح عربی زبان میں خلیفۃ الرسول کا مطلب ہے جانشین. یعنی یہ کوئی خاص اسلامی یا دینی اصطلاح نہیں تھی, عربی کا ایک لفظ تھا جو اختیار کر لیا گیا, خلیفۃ الرسول ان کو کہا گیا. ان کے بعد سیدنا عمر جب اس منصب پر فائز ہوئے تو ان کو خلیفہ تو خلیفۃ الرسول لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, یعنی رسول اللہ کے خلیفہ کا خلیفہ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا جانشین. تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ تو بڑی لمبی بات ہو گئی, اس طرح تو بلانا مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے امیر المومنین کا لفظ اختیار کر لیا اور یہ خلیفہ کا لفظ چھوڑ دیا. چنانچہ ان کے زمانے میں ان کو امیر المومنین کہا جاتا تھا, لوگ اسی پہلو سے ان کو پکارتے تھے, اس طرح کہتے تھے. تو یہ اس کی تاریخ ہے. اس کے بعد پھر لوگوں نے اور خلیفہ کے لفظ کو بطور ایک اصطلاح اختیار کر لیا اور سارے عموی اور عباسی حکمران خلیفہ کہلانے لگ گئے. اس وجہ سے میں کبھی جان نہیں سکا یہ کہ اس میں کیا ہے, کوئی نظام ہے خاص, یہ اس کی تاریخ ہے ساری جتنی بھی. واللہ خیر الرازقین, اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. کیا اس آیت کے ترجمے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی رزق دینے والا ہے؟ کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کسی دوسرے پر ترجیح دی جا رہی ہے کہ اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. ایسے موقعوں پر جو عربی زبان میں یہ تفضیل کے سیگے آتے ہیں, یہ مقابلے کے لیے نہیں آتے. مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رزق تو پاتا ہی ہے, بہت سے ذرائع سے پاتا ہے. تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو اصل میں رازق سمجھنا چاہیے, کیونکہ اس سے بہتر کوئی رزق دینے والا نہیں ہو سکتا. تو یہ مطلب ہے اس کا. میرا سوال چوری کی سزا کے متعلق ہے کہ جس میں ہاتھ کاٹنے کی سزا تجویز کی گئی ہے, کیا قومی دولت لوٹنے والوں کو اس میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو بینک کا نظام ہی نہیں تھا اور نہ اس قسم کی چوری ہوتی تھی. اگر کسی اس طرح کے عمل کو واقعی چوری قرار دیا جا سکے, چوری چوری ہوتی ہے, یعنی جو ڈیفالٹر ہونا ہے یہ ایک اور چیز ہے اور چوری ایک بالکل اور چیز ہے. تو جب آپ چوری قرار دے دیں گے تو اس کا اطلاق ہو جائے گا, پھر وہ سزا بھی دی جا سکتی. اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ کیا اجتہاد کوئی بھی کر سکتا ہے؟ اجتہاد کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اجتہاد اصل میں ایک حدیث سے اخذ کیا گیا لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن معاملات میں اللہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ہے ہمارے پاس, اس میں پھر ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے اور دین کے عام اصولوں کو سامنے رکھ کے اپنے لیے کوئی قانون بنائیں یا کوئی رائے قائم کریں. تو اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. تو اجتہاد کی بنیاد اسی میں واضح کر دی ہے جہاں سیدنا معاذ کی روایت میں کہ اجتہدو بالرائی ولا الوجود، یعنی پھر میں اپنی عقل سے کام لوں گا اور عقل کو استعمال کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا. تو اجتہاد کا ماخذ عقل انسانی ہے. انسان کی فطرت کو صالح کیسے بنایا جا سکتا ہے اور صالح انسان کی کیا کوالٹیز ہیں؟ انسان اپنی فطرت کو اگر صالح بنانا چاہیے چاہے تو بس اسے یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ اس کی خواہشات، اس کی رغبات اور اس کے جذبات یہ کیا حد اعتدال میں ہیں. اگر ایسا ہے تو اس کی فطرت صالحیت پر قائم ہے، اور اگر یہ حد اعتدال پر نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر وہ شرکیہ غربیہ ہو گیا ہے، جس کو قرآن نے یہاں تمثیل میں بیان کیا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے صحیح بات بتانا اور غلط بات سے روکنا. جس طرح ایک وقت لوگوں کو معلوم تھا کہ زمین فلیٹ ہے، تو اس وقت جب کسی نے بتایا کہ زمین گول ہے تو لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور بعد میں مان لیا، لیکن جس شخص نے بتایا تھا کہ زمین مسطح ہے اس نے بھی تو اپنے علم کے مطابق دوسروں کو صحیح بات بتائی جو بعد میں بے شک غلط ثابت ہوئی. اس طرح عمل بالمعروف کا کیا مطلب ہوا؟ اصل میں یہ آپ نے دو باتوں کو ملا دیا، ایک ہے علمی حقائق اور ایک وہ چیزیں ہیں جو اخلاقی لحاظ سے آدمی کو اختیار کرنی چاہیے یا چھوڑنی چاہیے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق ان چیزوں سے، یعنی وہ چیزیں جو انسان اخلاقی طور پر پسند کرتا ہے یا اخلاقی لحاظ سے ان کو برا سمجھتا ہے. تو اس کو علم کی دنیا میں نہ لے جائیے، وہاں تو تحقیق کرتا ہے آدمی، غلطیاں بھی کرتا ہے، بتاتا بھی ہے، لیکن اخلاقی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان ازل سے شعور لے کر آیا ہے ان کا، اس میں اس کو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنی زیادہ تحقیق کرتا ہے اس پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ تو انسان کی پوری فطرت میں نمایاں ہوتی ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق ان چیزوں سے، اخلاقی چیزوں سے، اخلاقی محاسن سے، اخلاقی عیوب سے. کیا نامحرم کو جنازے میں کندھا دیا جا سکتا اور منہ دیکھ سکتا ہے؟ جی، میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی یہ ایسے ہی خامخواہ کی فقہ ہے جو لوگوں نے بنا رکھی ہوئی ہے. دنیا سے رخصت ہو گئے، جتنے اصل میں اس طرح کے آداب کو عائد ہیں ان کی علتیں بالکل مختلف ہیں، ان کے اسباب بالکل مختلف ہیں، اس کا ایک مردہ سے کیا تعلق ہو سکتا. جنازے میں اونچی آواز میں کلمہ شہادت یا کوئی اور ورد پڑھنے کے بارے میں بتائیں. جنازے کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ خاموشی، وقار کے ساتھ اور ذرا تیز تیز چلتے تھے اور بالعموم جنازے کے آگے چلتے تھے. یہ سارا ہی طریقہ ختم ہو گیا. اب اس میں آپ کو کیا بتاؤں؟ یہ صورتحال. اللہ تعالیٰ کے نور سے کیا مراد ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کی کسی نور کا ذکر نہیں، بلکہ یہ بات یوں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کائنات کی روشنی ہے، اس سے انسان کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں اور وہ ہر چیز کی توجیہ پا لیتا ہے. قرآن پاک کے لاہوتی اسلوب سے کیا مراد ہے؟ ایسا اسلوب کہ جس کو آدمی جب دیکھتا ہے تو اس کا وجدان پکار اٹھتا ہے کہ یہ چیز انسان کے قلم یا انسان کی زبان سے صادر نہیں ہو سکتی. آپ اگر اچھی عربی جانتے ہوں تو آدمی بالکل متحیر رہ جاتا ہے کہ کسی عبارت میں قرآن کی عبارت آ جاتی ہے، بالکل آدمی محسوس کرتا ہے یہ کوئی دوسری چیز، یہ وہ نہیں. کانٹ، برکلی، ہیوم بہت بڑے مفکر تھے، لیکن وہ دہریے سیکولر تھے. کیا وہ عقل و بصیرت سے خالی تھے؟ عقل و بصیرت سے خالی ہونے سے آدمی دہریہ نہیں ہوتا، عقل و بصیرت کے غلط استعمال سے دہریہ ہوتا. عقل و بصیرت سے خالی اگر ہوگا تو پھر فلسفی و حکیم کیسے ہوگا؟ پھر آپ کی زبان پر اس کا ذکر ہی کیسے آئے گا؟ عقل و بصیرت کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے. ہم وحی کو عقلی بنیادوں پر کیسے جان سکتے ہیں؟ ہم وحی کو عقلی بنیادوں پر جاننے کی تکلیف میں مبتلا کیوں ہوں؟ ہم تو پیغمبر کو عقلی طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے، پھر اس کی شہادت پر یہ بات مانتے ہیں کہ اس میں وحی آتی ہے. یہ تجربہ تو انسانوں کو نہیں ہوتا، اس لیے اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ کہ جب ہم نے ایک شخص کو عقلی دلائل سے پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کا پیغمبر مان لیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے آسمان سے رابطے کو بھی ہم مانتے ہیں. عورت کا مقصد تخلیق قرآن پاک کی روح سے کیا ہے؟ عورت اور مرد دونوں کو ایک ہی مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی موت و زندگی جو دونوں ہی پر وارد ہوتی ہے اور دونوں ہی اس کارخانے میں اس مرحلے سے گزرتے ہیں. یہ سب اس لیے ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. تو دونوں کا ایک ہی مقصد تخلیق ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ عورت کا وظیفہ کیا ہے، یعنی وہ کن چیزوں کو انجام دیتی ہے. اس کو قرآن مجید نے بعض جگہوں پر نمایاں کیا ہے کہ وہ در حقیقت اس پوری معاشرت کی بنیاد بنتی ہے، وہ آدمی کے گھر در کو سنبھالتی ہے، وہ اس کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، وہ اس معاشرت کو آگے بڑھانے کا فریضہ انجام دیتی ہے اور ایک صالح اور پرسکون زندگی فراہم کرتی ہے. تو یہ چیزیں تو وظائف ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس اسی مقصد کے لیے وہ پیدا کی گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت صرف مرد کو سکون پہنچانے کے لیے تخلیق کی گئی ہے. ایسی بات اس زمانے میں نا کہی گئی ہے, فیمنسٹ دور کا تحریک کا زمانہ ہے, لوگ ماریں گے آپ کو. نہیں, اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ قرآن مجید میں اس اطلاق کے ساتھ نہیں کہی گئی. اگر واقعی ایسا ہے تو یہ عورت کی تذیق نہیں, میں نے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے. کیا قربانی, زکوٰۃ, خیرات وغیرہ غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے؟ جی بالکل دے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. وہ سب چیزیں کہ جس میں دینے کا مقصد کسی غریب کی, مسکین کی مدد کرنا ہے, اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں ہوتی. اس دور میں کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ کسی جماعت کی رکنیت حاصل کی جائے یا کسی مدرسے میں پڑھا جائے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس دور میں کرنے کا اصل کام سے پہلے سوال ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا, مختلف انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں. تو جو صلاحیت کسی آدمی کے اندر ہے اس کے لحاظ سے اسے دین کی خدمت کرنی چاہیے. یعنی جو کام وہ اپنی معاش کے لیے کرتا ہے یا اپنے عرض پر دنیوی زندگی کے لیے کرتا ہے اس میں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آدمی کرتا ہی ہے. لیکن دین کی خدمت یا دین کی نصرت کے لیے وہ کام کرنا چاہیے جس کام کی آدمی صلاحیت رکھتا ہے. اگر وہ عالم ہے تو اس کو اپنی صلاحیت کے لحاظ سے کام کرنا چاہیے, عامی ہے تو اس کے لحاظ سے کام کرنا چاہیے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف ازواق دیے ہیں تو اس کے لحاظ سے وہ اپنے کام منتخب کر سکتا ہے. تو کوئی کام متعین کر کے اللہ تعالیٰ نہیں بتا دیا, آپ اپنی عقل و بصیرت سے دیکھتے ہیں کہ اچھا دین کو اس خدمت کی ضرورت ہے. اہم ممکن ہے کہ کوئی آدمی یہ خیال کرے کہ بھائی مجھے مسجدیں بنانی چاہیے, یا کوئی آدمی یہ خیال کرے کہ مجھے تو مدرسے قائم کرنے چاہیے, یا ایک آدمی یہ سمجھے کہ یہاں پر تو بڑا جمہوری نظام ہے تو اس میں کیوں نہ ایک سیاسی جماعت بنا کے حکومت کی اصلاح کرنے کا کام کیا جائے دین کی روشنی میں. تو اس میں سے جس کام کی بھی آدمی صلاحیت رکھتا ہو ضرور کرے. ان میں سے کوئی کام نہ فرض ہے نہ واجب, آپ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ان میں سے جس کام کا چاہے انتخاب کر سکتے ہیں. بس یہ ضروری بات ہے, یعنی جو المیہ ہوا ہے پچھلے 50 سال میں وہ یہ ہے کہ جو کام آدمی کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیے تھے وہ کرتے نہیں, اور جو نہیں کرنے کے لیے پیدا کیے تھے ان کو بہت شوق سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے یہ سوال اپنے آپ سے کیجیے کہ اللہ نے آپ کو کیا صلاحیت دی, اس کے لحاظ سے کام کیجیے, پھر کام ہوگا. اور اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اچھا کرنے کا کام کون سا ہے, تو اہل ممکن ہے کہ آپ کو اس کی اللہ نے صلاحیت نہیں دی وہ کرنے کی. تو پھر آپ اس کام کو کریں گے تو بس ٹکرے مار کے رہ جائیں گے, کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا.
سر جناب, آخر دعوی الحمدللہ رب العالمین.